أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شہر رمضان پروردگار کے اس لطف و کرم کا نام ہے کہ جس لطف میں انسان اپنے تمام گناہوں کو دھو سکتا ہے پروردگار نے ہمیں ایک ایسے ماہ مبارک میں جینے کا موقع دیا کہ جس میں پروردگار کی الطاف و برکات وہ باران رحمت موسلہ دھار طریقے سے اس کائنات پر برس رہی ہے خداوند عالم کا شکر ہے کہ پروردگار نے موقع دیا کہ اس مہینے کے اندر زندگی گزار سکیں کہ جس کو بہار قرآن کہا گیا ربیع القرآن شہر رمضان ہے کہ یہ قرآن کی بہار کا نام ہے کہ جس وقت انسان کے دلوں کو پروردگار قرآن کی جانب مائل کر دیتا ہے جس میں انسان کو پروردگار اس کی تمام معصیتوں تمام گناہوں تمام کدورتوں تمام کثافتوں کو الطاف اپنے خاص الطاف کے ساتھ پروردگار دھو ڈالتا ہے قرآن کی جانب مائل کرتا ہے کہ جو ہدی للناس ہے کہ جو انسان کے لیے ہدایت ہے وہ آیات کے جو معجزہ ہیں وہ پروردگار کی آیات وہ کلام کے جو قیامت تک کے لیے اسی طرح سے باقی ہیں کہ جس میں کسی قسم کی تحریف کی گنجائش نہیں ہے تحریف ممکن نہیں ہے کہ پروردگار نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے خداوند عالم کا شکر ہے کہ ابھی تک خدا نے موقع دیا توفیق دی کہ ان آیات سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں اپنی آخرت کو سمجھ سکیں اپنی عاقبت کو سمجھ سکیں اپنی اس دار البقا کو سمجھ سکیں اس گھر کو سمجھ سکیں کہ جہاں پر انسان نے باقی رہنا ہے اس دار فانی سے کوچ کرنا ہے اس بدن کو چھوڑنا ہے اس روح نے منتقل ہونا ہے اس دار البقا کی جانب پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں صراط کے بارے میں بات کی کہ صراط کون سا ہے صراط مستقیم سے مراد کیا ہے کیوں ہم بار بار اہدنا الصراط المستقیم کے پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی جانب ہدایت فرما کہ جو بھی اس صراط مستقیم پر نہیں ہے خداوند عالم اس سے غضبناک ہے وہ پروردگار کی رحمت سے دور ہے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ خداوند عالم ہم لوگوں کو اسی صراط مستقیم پر باقی فرما چونکہ اس دنیا میں اگر کوئی ایسا ہے کہ جو اپنے آپ کو صراط مستقیم پر کہنے کے قابل ہے کہ میں صراط مستقیم پر ہوں تو وہ سوائے اتباع اہل بیت علیہم السلام کے سوائے امیر المومنین کے شیعوں کی اور کوئی نہیں ہے چونکہ روایت آپ کی خدمت نے بیان کی کہ معصوم فرماتے ہیں انا الصراط المستقیم میں صراط مستقیم ہوں میں وہ ہوں کہ جس کے ذریعے سے پروردگار آخرت میں جنت اور جہنم کو تقسیم کرتا ہے خداوند عالم کا شکر ہے کہ پروردگار نے اس ولایت کے ساتھ ہمیں اس کائنات کے اندر خلق کیا اور خداوند عالم کا شکر ہے کہ ہمیں اس ہدایت پر رکھا آج انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں روز قیامت اور حشر کو بیان کریں گے قرآن کے متعدد آیات میں اللہ تعالی آخرت اور اس قیامت اور حشر کے دن کو بیان کرتا ہے یعنی انسان جو پانچ نمازوں میں ہر رکعت میں سورہ حمد کی تلاوت کرتا ہے اس میں تکرار کرتا ہے مالک یوم الدین کا کہ خداوند عالم تو اس دین کے دن کا مالک ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں مفسرین کہتے ہیں کہ اس دین سے مراد روز آخرت ہے یعنی مالک یوم الآخرہ کہ پروردگار تو اس آخرت کے دن کا مالک ہے سورہ متففین کی آیت نمبر 6 میں خداوند عالم فرماتا ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن لوگ صرف اپنے پروردگار کے لیے ہوں گے، صرف عالمین کے رب کے لیے ہوں گے، ان کے اختیار کو ان سے سلب کر لیا جائے گا۔ اس کائنات میں جب خدا نے ہم لوگوں کو خلق کیا تو اختیار کی قدرت اور اختیار کی صفت کے ساتھ خلق کیا کہ انسان جس شے کا ارادہ کرتا ہے پروردگار نے اس کے اوپر عمل بجا لانے کے لیے اس کو اختیار بھی دیا، یعنی انسان چاہے اپنے اختیار کے ساتھ ایک نیک عمل انجام دے اور خداوند عالم کے نزدیک اس کی جزا پالے، انسان چاہے تو خداوند عالم کے دیے ہوئے اسی اختیار سے معصیت انجام دے کہ خدایا ہم لوگوں کو اس شہر رمضان کا واسطہ ہے کہ اپنی تمام معصیتوں سے محفوظ فرمائے، کہ اپنے اختیار سے چاہے تو کسی معصیت کو انجام دے لے، لیکن وہ دن کہ جو آخرت کا دن ہے اس دن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہوگا اور انسان کا اختیار سلب کر دیا جائے گا، یعنی انسان اپنے اختیار سے کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ جیسے ہی روح اس بدن سے منقطع ہوئی ہے، جیسے ہی انسان کا نفس اس دارالبقا کی جانب منتقل ہوا ہے، اسی وقت انسان کا اختیار سلب کر لیا گیا۔ اب انسان اپنے اختیار سے کچھ نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ جو ترک صالحہ ہے، وہ جو صدقہ ہے، وہ نیک اولاد ہے، وہ مسجد کی تعمیر ہے، وہ مدرسے کی تعمیر ہے، وہ انفاق ہے، وہ کسی کی خدمت ہے، کسی کو تعلیم دینا ہے، کسی کی مدد کرنا ہے، کسی کو مایوسی سے نکال دینا، اب یہی ہے کہ جو اس دار الفنا کے اندر جس قدر عمل ہوتا چلا جائے گا اس کی جزا اس عالم برزخ میں ملتی چلی جائے گی، لیکن اس عالم الآخرہ میں اب یہ جو رابطہ ہے برزخ اس عالم مادے کا وہ بھی منقطع ہو گیا۔ اب انسان اور اس کے اعمال ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اس کی اتنی ہولناکی ہے، اتنی ہیبت ہے اس دن کی کہ جس دن ان کا انسان کے پاس سوائے اس کے کہ جو اس نے اعمال انجام دیا ہے کچھ نہیں ہوگا، نہ اس کا مال ہوگا، نہ اس کے ماں باپ ہوں گے، نہ اس کے بیٹے ہوں گے کہ جن پر وہ توقع لگا کر بیٹھا ہے۔ انسان اپنی زندگی کے اندر کتنی توقع لگاتا ہے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنی اولاد سے، اپنی صحت سے، اپنی جوانی سے، اپنے مال سے، اپنے بینک بیلنس سے، اپنے کارخانوں سے، اپنی نوکری سے، کس قدر انسان کی توقع ہے۔ لیکن وہ دن ایسا ہوگا کہ جس کے بارے میں خداوند عالم سورہ عبس میں فرماتا ہے آیت نمبر 34 یوم یفر المرء من اخیہ، کہ وہ دن وہ ہوگا کہ جس دن بھائی اب ہر انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ و ابی اپنے ماں باپ سے دور بھاگے گا، وصاحبتہ و بنی اپنی زوجہ سے دور بھاگے گا، اپنے بچوں سے دور بھاگے گا۔ اس قدر ہیبت کا وہ دن ہوگا، اس قدر انسان کے لیے وہ پریشان کن دن ہوگا کہ جس دن اس کے کام کوئی ہی نہیں آنے والا۔ ہر انسان جن جن سے اس دنیا میں توقع لگا کر بیٹھا ہے، جن جن کے لیے تمام اعمال انجام دے رہا ہے، اس دن سب کی توقع ختم ہو جائے گی۔ ہر کوئی اپنے حساب و کتاب میں مشغول ہوگا، ہر کوئی اس دہشت اور اس وحشت سے آخرت کی ایک دوسرے سے بھاگے گا کہ کہیں میرے سے یہ فیور نہ مانگ لے، کہیں میرے سے یہ کمک نہ مانگ لے، کہیں میرے سے اس معاملے میں مدد نہ مانگ لے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائیوں سے دور بھاگے گا، اس قدر ہولناکی ہوگی۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس الا فحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے اعمال کا حساب خود ہی سے کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، فإن فی القیامۃ 50 موقفا کل موقف مثل 1000 سنة مما تعدون، کہ قیامت والے دن جب انسان کا حساب ہو رہا ہوگا تو اس کے آگے 50 رکاوٹیں آئیں گی، اور ہر رکاوٹ کے اوپر 1000 سال کہ جس کو تم شمار کرتے ہو اس کو روکا جائے گا، اسے حساب لیا جائے گا۔ اگر 50 رکاوٹیں ہوں اور ہر رکاوٹ پر اس سال کو کہ جو انسان شمار کرتا ہے اس جیسے 1000 سال ہوں، یعنی وہ اس قدر سخت ہوگا کہ انسان کے جس طرح سے 50000 سال انسان نے گزارے ہیں۔ ثم تلا ہذہ الآیہ، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کرنے کے بعد اس آیت کو پڑھا، فی یوم کانا مقدارہ خمسین الف سنہ. سورہ معارج کی چوتھی آیت کو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت فرمایا کہ وہ دن کہ جس دن کا مقدار, جس دن کی جو مقدار ہے وہ 50,000 سالوں کے برابر ہوگی. اگر انسان یہی سوچنے لگے کہ اس کا ہر روز 24 گھنٹے پر مشتمل ہے, اور ہر ہفتے میں 7 دن ہیں, ہر مہینے میں 30 24 گھنٹے والے دن ہیں, اسی طرح سے سال اگر انسان حساب لگانے لگے, اور پھر 1,000 سال, اور پھر 50,000 سال, انسان کے لیے کس قدر سخت ہے, کس قدر انسان کے لیے مشکل ہے, ان تمام اعمال کے ساتھ, ان تمام معصیتوں کے ساتھ, ان تمام انسان کے گناہوں کے ساتھ, انسان کو 50,000 سال کے جو مما تعدون کے جو تم شمار کرتے ہو اس کے مطابق وہاں پر رکھا جائے, وہاں پر روکا جائے, کہ اس قدر انسان کے لیے یہ مشکل ہے کہ تفسیر قمی میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ان فی القیامت 50 موقفا لکل موقف الف سنہ, کہ 50 موقف ہیں اور ہر ایک اس کی ہرڈل میں, ہر ایک رکاوٹ میں 1,000 سال کے برابر اس کو وہاں پر روکا جائے گا. سورہ فجر کی 14 نمبر آیت میں پروردگار فرماتا ہے کہ وہ حساب کے دن کی جو رکاوٹیں ہیں, اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ, کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا تھا, تم کیا کر رہے تھے اس دنیا میں, ہر شے کو نوٹ کیا جا رہا تھا, تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا تھا. لیکن اس دنیا میں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ, کہ میں نے اس دنیا میں جب تمہیں اکرام سے, نعمتوں سے نوازا ہے, تو تم نے کہنا شروع کر دیا کہ میرے رب نے مجھے ان نعمتوں سے نوازا ہے. لیکن اگلی ہی آیت میں خداوند عالم انسان کو جب مبتلا کرتا ہے, جب آزمائش میں ڈالتا ہے, کہ میں دیکھتا ہوں کہ کیا آیا انسان ابھی تک میرے قریب آتا ہے یا نہیں, ابھی بھی میرا شاکر رہتا ہے نہیں, ابھی بھی شکر گزار رہتا ہے یا نہیں, ابھی بھی صابرین, ایوب علیہ السلام کی مثال کی طرح, ابھی بھی شاکرین و صابرین میں سے رہتا ہے یا نہیں. خداوند عالم فرماتا ہے سورہ فجر کی 16 آیت کے اندر, وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, کہ جب میں نے اس کو آزمایا ہے, جب میں نے اس کو مبتلا کیا ہے اور اس کے رزق کو تھوڑا سا کم کر دیا, اس کی مقدار کو کم کر دیا, فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن, اس نے فوراً ہی کہہ دیا, وہی کہ جو پہلے کہہ رہا تھا کہ خدا نے میرے پر اکرام کیا ہے, ابھی اس نے فوراً ہی کہہ دیا کہ میرے رب نے میری اہانت کی ہے, کہ جو مجھے نعمت دی تھی وہ مجھ سے واپس لے لی ہے, میرے خداوند عالم نے میری اہانت کر دی یہاں پر. كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيم, تم یتیم کا اکرام نہیں کیا کرتے تھے, اس وجہ سے میں نے یہ کیا. اب یہاں پر خداوند عالم ان رکاوٹوں کو ذکر کرتا ہے کہ جن کا سوال کیا جائے گا قیامت والے دن. جیسے ہی نامہ اعمال ہاتھ میں آئے, ساتھ ہی انسان کا حساب شروع ہو گیا, اب یہ رکاوٹوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. خداوند عالم سورہ فجر کی 17 آیت کے اندر کہتا ہے, کلا بل لا تکرمون الیتیم, میں نے تمہاری اہانت نہیں کی ہے, میں نے تمہارے رزق کو کم نہیں کیا ہے, میں نے نعمتوں کو کم نہیں کیا, میں نے آزمایا ہے. کیوں آزمایا ہے؟ کیونکہ تم یتیم کا خیال نہیں رکھتے تھے. معاشرے کے اندر کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو لاوارث ہیں, جن کے سر پہ کوئی سایہ نہیں ہے, جن کے سر پہ کوئی ان کی شفقت کرنے والا نہیں ہے, کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے. بل لا تکرمون الیتیم, تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے تھے, تم یتیم کا خیال نہیں رکھتے تھے. ولا تحاضون على طعام المسكين, اور اسی طرح سے تم مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. وتأكلون التراث اكلا لما, اور تم نے ارث کو اس طرح سے کھانا شروع کر دیا جو تمہیں ارث میں ملا خداوند عالم کی طرف, اپنے والد کی طرف سے جو تمہاری طرف ارث میں منتقل ہوا, تم نے اس کو خود سے کھانا شروع کر دیا. وتحبون المال حبا جما, اور تم نے صرف مال سے محبت کرنا شروع کی, ہر ایک ہرڈل کے اوپر, ہر ایک معنی کے اوپر, ہر ایک اس رکاوٹ کے اوپر سوال ہو رہا ہے, ہر ایک سوال خداوند عالم ذکر کر رہا ہے قرآن کے اندر کہ میں کون کون سے سوال کروں گا. وتحبون المال حبا جما, اور تم نے مال سے محبت کرنا شروع کی, اور اس قدر محبت کرنا شروع کی کہ باقی تمام چیزوں سے تم غافل ہو گئے. کلا اذا دکت الارض دکا دکا, کہ جب اس زمین کے اوپر زلزلہ آئے گا, یہ زمین ہلنا شروع ہوگی, وجاء ربك الملك صفا صفا, اور تمہارا رب ملائکہ کے ساتھ آئے گا, صف در صف آئے گا. وجیء یومئذ بجہنم, بس لے جایا جائے گا ان کو جہنم کی طرف. یومئذ یتذکر الانسان وانا له الذکرا, انسان کے پاس سوائے اس حیرت کے, سوائے اس کے کہ اے کاش میں نے کچھ کیا ہوتا, اس کے علاوہ اور کچھ باقی نہیں رہ جائے گا. ویقول یا لیتنی قدمت حیاتی, اے کاش میں نے اس زندگی کے لیے بھی کچھ بھیجا ہوتا, اے کاش میں نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس ابدی زندگی کے لیے بھی کچھ منتقل کیا ہوتا, اے کاش میں نے اس دنیا کے لیے بھی کچھ بھیجا ہوتا کہ جہاں پر مجھے جا کر رہنا ہے. ہر رکاوٹ پر روک کر خداوند عالم سوال کرنے لگے گا, بس انہیں رکاوٹوں پر روکا جائے گا کہ ہر رکاوٹ پر 1000 سال کے لیے روکا جائے گا. شیخ صدوق ان میں سے بعض رکاوٹوں کا ذکر کرتے ہیں. اس ہر رکاوٹ کو شیخ صدوق اپنی کتاب رسالہ تو اعتقاد شیخ صدوق جو ہے اس میں عقبہ کہتے ہیں, کہ اس معقبہ منہ الرحم, کہ ان میں سے ایک اور ہرڈل کہ جس کو شیخ صدوق اپنی اس کتاب میں ذکر کرتے ہیں روایات سے لیتے ہوئے, وہ صلہ رحم ہے, کہ انسان کس قدر اپنے عزیز و اقربا سے محبت کرتا ہے, کس قدر ان کی داد رسی کرتا ہے, کس قدر ان کے قریب ہوتا ہے, کس قدر ان کا خیال رکھتا ہے, کس قدر ان کی مدد کرتا ہے, ان کی کمک کرتا ہے, اور بعد میں ان سے کچھ نہیں چاہتا, صلہ رحم کرتا ہے. خداوند عالم کے حجتوں نے معصومین علیہ السلام کی روایات میں لعنت ملی ہے اس کے لیے کہ جو قطع رحم کرتا ہے. معصومین کہتے ہیں کہ اگر تمہیں زندگی اپنی بڑھانی ہے, زندگی بہتر کرنی ہے, تمہیں اپنے مال میں اضافہ کرنا ہے, نعمتوں میں اضافہ کرنا ہے, صلہ رحمی کرو, اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو, اپنے عزیز و اقربا کا خیال رکھو, وہ کہ جن کے حقوق تم پر واجب ہیں ان کا خیال رکھو, ان کی باز پرس کرو, ان سے پوچھو ان کو کسی شے کی ضرورت ہے یا نہیں. چونکہ اس رکاوٹ میں کہ جس رکاوٹ پر اس حشر والے دن 1000 سال باقی رکھا جائے گا, اس میں خداوند عالم صلہ رحمی کے بارے میں پوچھے گا. وَاسْمُ عَقَبَ مِنْهَا الْأَمَانَةَ, اور ایک اور رکاوٹ کہ اس کا نام امانت ہے, کہ انسان نے کس قدر وہ جو خداوند عالم نے اس کو نعمتیں دی ہیں اس کے اندر امانت داری کی ہے, انسان نے ایک دوسرے کو جو امانتیں دی ہیں کتنی امانت داری کی ہے اور کتنی خیانت کی ہے, خداوند عالم پوچھے گا. انسان کو اس رکاوٹ پہ روکے گا, اور رکاوٹ پہ روکنے کے بعد 1000 سال اس پہ روکا جائے گا, اور روکنے کے بعد خداوند عالم پوچھے گا کہ یہ جو میں نے تمہیں تمہارے بیٹے کی نعمت عطا کی تھی, یہ جو میں نے تمہیں تمہارا فرزند عطا کیا تھا, یہ جو میں نے تمہیں گھر عطا کیا, صحت عطا کی, اتنی زیادہ امانتیں اور اتنی زیادہ نعمتیں جو میں نے عطا کیں, کیا آیا تم امانت دار تھے یا تم نے خیانت کر دی؟ اگر میں اس بدن کو کہ جو خداوند عالم کی امانت ہے اس جہت میں گامزن رکھتا ہوں کہ جس کو خداوند عالم کی اطاعت کہا جاتا ہے, تو سمجھ لیں میں نے امانت داری کی. اسی طرح سے اگر کوئی مجھے اپنا مال دیتا ہے امانت کے طور پہ, اگر میں اس میں خیانت کر دوں, بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی سکے دیے ہیں کہ جو ابھی کی شکل میں روپے مثلاً روپے دیے ہیں, اور اس نے وہی چاہا ہے کہ اس کو امانت کے طور پہ رکھ دیا جائے, تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ ان سکوں کو وہی سکے باقی رہنے دے, ایسا نہیں ہے کہ ان کو خرچ کر دے اور بعد میں کہے کہ میں اس کو اس دوسرے پیسے میں سے دے دوں گا. یعنی اصلاً وہ جو سکے ہیں, وہ جو روپے ہیں, یہ وہ جو امانت کا خود عین ہے جو کہ خارج کے اندر مصداق ہے, جو مال ہے, اس کو بھی خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے, اس کے اندر بھی رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیا آیا میں خداوند عالم کے لیے جو خدا نے مجھے نعمتیں دی ہیں اس کا امین ٹھہرا ہوں؟ کیا آیا جو انسان مجھے امانتیں جمع کراتے ہیں یا امانت دیتے ہیں, کیا آیا میں اس میں امین ہوں؟ کیا آیا میں کسی کی رازداری کر سکا ہوں؟ مجھے کسی نے آ کر اپنے دل کی بات کہی, اپنی راز کہی, اور میں نے وہ جو امانت تھی اس کو فاش کر دیا, کیا آیا میں امانت داری کر سکا؟ انسان اگر اپنے ایک ایک عمل کی طرف دیکھنا شروع کرے, اور جس طرح سے پہلے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہی تمام اعمال مجسم ہو جائیں گے, اگر یہی تمام اعمال, یہی تمام گناہ معصیت انسان کی مجسم ہونا شروع ہو جائیں روز حشر, اب سمجھ آتا ہے کہ کیوں کہا گیا یوم تبل السرائر, کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن تمام راز آشکار ہو جائیں گے. قیامت والے دن سب سے جو سخت عذاب ہے وہ رسوائی کا عذاب ہوگا. کہ جہاں پر انسان کے اعمال مجسم ہو کر بات کرنا شروع کریں گے، بولنا شروع کریں گے۔ خداوند عالم ستار العیوب ہے، اس کائنات میں اس نے ستر کیا، چھپا دیا، عیبوں کو چھپا دیا، ان تمام مسائل کو چھپا دیا، ظاہری طور پہ ایک بہت مقدس چہرہ بنا دیا۔ لیکن کیا آیا خداوند عالم جانتا نہیں ہے کہ میں کیسا ہوں؟ پروردگار کو معلوم نہیں ہے کہ میں نے کس طرح سے اپنی امانت کا خیال رکھا، کیسے اس بدن کا خیال رکھا، کیسے اس زبان کا خیال رکھا، کیسے ان آنکھوں کا خیال رکھا، ان سانسوں کا خیال رکھا، ان کانوں کا خیال رکھا، اپنے قلب کا خیال رکھا، کسی کا بہترین رازدار بن کے باقی رہا۔ انسان کو اس جگہ پہ روکا جائے گا، رکاوٹ ہوگی، 1000 سال تک اسے پوچھا جائے گا۔ اسم عقبہ منہا اسفلات، ایک اور رکاوٹ نماز۔ انسان کس طرح سے اس نماز کو خفیف لیتا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس نے بھی نماز کو سبک جانا ہے اس کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اور انسان اس نماز کے قریب نہ جائے، اس کو شوق سے نہ پڑھے، اس کو سمجھ کر نہ پڑھے، اس کو جان کرنا پڑے کہ کس کے محضر میں ہے۔ کہ جب چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نماز کے لیے خود کو آمادہ کرتے تھے تو رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ کسی نے سوال کیا کہ مولا کیوں، آپ کا رنگ کیوں متغیر ہو جاتا نماز کے وقت؟ کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں کس کے محضر میں جا رہا ہوں، اس پروردگار کے محضر میں عبادت کرنے جا رہا ہوں، سجدہ ریز ہونے جا رہا ہوں۔ انسان کو روکا جائے گا، اس کے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، امر و نہی کے بارے میں پوچھا جائے گا، امر المعروف کیا یا نہیں، نہی عن المنکر کیا کسی کو یا نہیں کیا۔ جب آپ کو پتہ چل گیا تو کیوں آپ نے کسی کو تعلیم نہیں دی، کیوں آپ نے کسی کو سمجھایا نہیں، کیوں آپ نے کسی کو بتلایا نہیں، پروردگار سوال کرے گا۔ انسان کو وہاں پر روک لیا جائے گا، وہاں پر حبس کیا جائے گا۔ بس انسان کے، انسان سے ہر امر و نہی کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو خداوند عالم کی شریعت میں ہے۔ اگر انسان اس کے مقابلے میں کوئی اور عمل کرتا ہے تو اس کو وہاں پر روکا جائے گا، اسے سوال کیا جائے گا۔ اگر انسان خداوند عالم کے اوامر کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو خداوند عالم وہاں پر اس کو اس حشر کے میدان میں محفوظ رکھے گا۔ کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس موقع پر بھی مستثنی ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے کہ جو ہر ایک رکاوٹ پر، جن کو 1000 سال کے لیے نہیں روکا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو روکا جائے گا، بلکہ کچھ ایسے ہوں گے کہ جو وہاں پر برق رفتاری سے گزر جائیں گے، کہ جن کے بہترین اور اتم مصداق ہمارے پاس معصومین علیہ السلام کی ذوات ہیں، کہ اہل بیت علیہ السلام، معصومین، رسول خدا، انبیاء، بالخصوص اولی الازم پیغمبر وہاں سے برق رفتاری سے گزریں گے۔ اور معصومین علیہ السلام نے اپنی روایات کے اندر ذکر بھی کیا کہ جن روایات کے اندر کہا کہ 50,000 سال جتنا ہے اور ہر رکاوٹ کے اوپر، ہر رکاوٹ پر 1000 سال تک کے لیے روکا جائے گا، اولی الازم پیغمبر ہوں گے، معصومین ہوں گے، خداوند عالم کی طرف سے یہ ہادی ہوں گے کہ جن کو خدا نے اس کائنات میں انسان کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہوگا کہ وہ اس ان تمام رکاوٹوں سے برق رفتاری سے گزر جائیں گے۔ اگلا سوال کرتے ہیں کہ کیا آیا یوم حشر انسان کے حساب کا دورانیہ کم ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر ایک روایت ذکر کرتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام سے، کہ فرماتے ہیں کہ ابن مسعود راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ان سے پوچھا، تو کہتے ہیں فقال انا فی القیامت لخمسین موقفاً۔ امیر المومنین نے بھی یہی فرمایا کہ 50 وہاں پر رکاوٹیں ہوں گی، کل موقف 1000 سنہ، ہر ایک رکاوٹ پر 1000 سال۔ فاول موقف خرج من قبرہ، بس پہلا جو اس کی رکاوٹ ہوگی وہ وہی ہوگی جیسے ہی وہ اپنی قبر سے باہر نکلے گا، جیسے ہی وہ عالم برزخ سے اس عالم الآخرہ کی جانب منتقل ہوگا تو پہلی اس کی رکاوٹ وہی ہوگی۔ کہ حبسوا 1000 سنہ عراتن حفاتن جیعان عطاشن، کہ ان کو جیسے ہی قبر سے نکالیں گے پہلی ہی رکاوٹ وہاں پر ہوگی کہ وہاں پر ان کو حبس کر دیا جائے گا، کہ یہ ان کا لباس مکمل نہیں ہوگا، یہ ننگے پاؤں ہوں گے، یہ بھوکے ہوں گے، یہ پیاسے ہوں گے۔ فمن خرج من قبرہ مؤمنا بربہ،
بس جو بھی اپنی قبر سے اللہ تعالیٰ کے اس وحدانیت کے اوپر ایمان کے ساتھ نکلے گا، وہ مؤمنا بجنت ہی و ناری، اور ایمان رکھتا ہوگا جنت اور جہنم پر، وہ مؤمنا بالبعث والحساب والقیامت، مقرا باللہ، اور آخرت پہ، قیامت پہ، حساب و کتاب پر، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہوگا، مصدقا بنبی یہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تصدیق کرتا ہوگا نبی کی رسالت کی، معصومین کی، عصمت کی، ائمہ کی، امامت کی، وبما جاء من عند اللہ نجا من الجوع والعطش، بس اس کو پروردگار ایک ایسی نعمت عطا کرے گا کہ وہ اس بھوک اور پیاس اس سے ختم ہو جائے گی۔ قال اللہ تعالی فتأتون افواجا، بس اللہ تعالیٰ سورہ نبا کی 18 آیت میں فرماتا ہے کہ ایسے تمام افراد ہیں کہ جن کو خداوند عالم گروہ در گروہ لے آئے گا اور ان کو لے جائے گا، کس طرح سے؟ کل امت مع امامہم، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کو گروہ گروہ لے جائے گا، کہ ہر ایک جو امت ہے، ہر ایک جو گروہ ہے اپنے امام کے ساتھ آئے گا۔ اگر انسان ایمان رکھتا ہو امیر المومنین علیہ السلام کے اوپر تو کیوں نہیں، یہ جو انسان کے اوپر مشکل ہے حشر والے دن کہ اس کو 1000 تک کے لیے ہر رکاوٹ پر روکا جائے گا، اس سے یہ نکل سکے گا۔ اگلا سوال کرتے ہیں کہ کیا آیا انسان کے جو چہرے ہیں ان کی کوئی صورتحال کو بیان کیا گیا؟ تو بالکل کیا گیا۔ سورہ اسراء کی 72 آیت میں پروردگار فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ السَّبِيلَ، کہ جو بھی اس دنیا میں بینائی نہیں رکھتا تھا وہ آخرت میں بھی بینائی نہیں رکھے گا، بلکہ اس سے بھی گمراہ تر رہے گا۔ یہ اضل و سبیلا بتاتا ہے کہ یہاں پر بینائی اور نابینائی سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان دیکھ نہ سکے، بلکہ ایسا ہے کہ وہ دل رکھتا ہو لیکن اس سے دیکھ نہیں پا رہا، وہ ہدایت کو دیکھ نہیں پا رہا۔ ابو بصیر کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ معصوم کے ایک بہت ہی قریبی صحابی ہیں، بہت ہی قریبی ناصران میں سے ہیں، مددگار میں سے ہیں، تو ابو بصیر کو ابو بصیر اس لیے کہا جاتا تھا چونکہ ان کے پاس بینائی نہیں تھی، وہ نابینا تھے۔ تو ابو بصیر کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ صرف اپنے مولا کو، صرف امام علیہ السلام کو صرف دیکھ پاتے تھے اور کسی کو دیکھ نہیں پاتے تھے، یہاں تک کہ قرآن کی آیات کے حوالے سے بھی صرف قرآن کی آیت کو دیکھ پاتے تھے، کسی اور شے کو دیکھ نہیں پاتے تھے۔ تو کسی نے ان کے ساتھ صرف ان کی آزمائش کے لیے ایک عربی خط لکھا، اور عربی خط یعنی عربی ایک ٹیکسٹ لکھا، اس کے اندر بعض قرآن کی آیات لکھیں اور کچھ نہیں۔ تو جب ان کے سامنے اس کاغذ کو لایا گیا، یا جو بھی چمڑے وغیرہ کو لایا گیا کہ جس کے اوپر اس خط کو لکھا تھا، ٹیکسٹ کو لکھا ہوا تھا، کہ جس میں بعض مقامات پہ قرآن کی آیات کو بھی شامل کیا گیا تھا، تو ابو بصیر نے جب اس چمڑے کو دیکھا تو صرف ان آیات کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو جیسے ہی ان سے پوچھا کہ ان آیات کو کیسے پڑھنا شروع کر دیا، باقی تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ کہتے ہیں نہیں، مجھے باقی دکھائی نہیں دے رہا۔ تو کہتے ہیں یہ آیات کیسے دکھائی دے رہی؟ کہتے ہیں جیسے ہی آپ نے مجھے کہا اور میں نے نگاہ کی اس جانب، تو اس جگہ سے ایک ایسا نور اٹھا کہ جس کو میں دیکھ سکتا تھا۔ لیکن وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ بینائی نہیں رکھتے تھے۔ بس انسان اگر اس دنیا میں بینائی رکھتا ہو لیکن بصیرت نہ رکھتا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اعمى ہے، دیکھ نہیں پا رہا، سمجھ نہیں پا رہا۔ اگر انسان اس دنیا کے اندر اپنے اعمال کے لیے پیچھے کوئی علت اور سبب نہ رکھتا ہو، تو سمجھ لیں کہ درست نہیں ہے۔ میرے ہر عمل کے پیچھے کوئی ایک علت، کوئی ایک سبب ہونا چاہیے ہے، تاکہ میں بیان کر سکوں خداوند عالم کے لیے کہ پروردگار، یہ جو میں نے عمل انجام دیا ہے تیری قربت کی خاطر انجام دیا ہے۔ انسان کوئی بھی عمل عبادی انجام دیتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی علت نہ ہو، اس کے پیچھے کوئی نیت نہ ہو، ہر ایک شے کے پیچھے نیت ہے۔ بس انسان کیسے کوئی عمل انجام دے سکتا ہے کہ اس کو معلوم ہی نہ ہو کہ میں نے یہ عمل انجام دیا کیوں ہے؟ بس اگر کوئی ایسا انسان ہے کہ جو اپنی اعمال کے پیچھے کوئی علت، کوئی نیت، کوئی سبب نہیں رکھتا، کوئی وجہ نہیں رکھتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بصیرت نہیں رکھتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یہاں پر انسان کے لیے بصیرت کو حاصل کرنا قرآن کے ذریعے سے ممکن ہے، انسان کے لیے بصیرت کو حاصل کرنا حجت خدا کے ذریعے سے ممکن ہے۔ سورہ طہٰ انہی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں، سورہ طہٰ کی 125 آیت میں پروردگار فرماتا ہے قال ربی لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا، کہ خداوند عالم آپ نے مجھے نابینا کیوں محشور کیا جبکہ اس دنیا کے اندر تو میں بینائی رکھتا تھا، پھر آپ نے مجھے نابینا کیوں معشور کیا؟
قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
میں نے اس لیے آپ کو اس یوم حشر والے دن نابینا معشور کیا ہے کیونکہ میری آیات میری علامات آپ کے پاس آئیں تھیں. آپ کو بتلایا گیا تھا کہ اس روح نے ایک دن منقطع ہو جانا, اس دنیا سے منقطع ہو کر آخرت کی جانب منتقل ہو جانا, لیکن اس وقت تم نے ان کی طرف توجہ نہیں کی. فنسیتہا, بھول گئے. فکذالک الیوم تنسا, سورہ طہٰ کی 126 نمبر آیت میں پروردگار فرماتا ہے اسی طرح سے آج کے دن تم بھلا دیے جاؤ گے, تمہیں یہاں پر کوئی یاد نہیں رکھے گا. کس قدر انسان کے لیے مشکل ہے ان تمام امور کی طرف انسان اگر متوجہ نہ ہو اس کائنات میں, تو آخرت میں اس کے لیے کتنی مشکل ہو سکتی ہے. خداوند عالم دو مقامات پر ذکر کرتا ہے کہ قیامت والے دن پروردگار ان سے بات تک نہیں کرے گا, خداوند عالم ان سے کلام بھی نہیں کرے گا. حشر والے دن خداوند عالم ان کی تزکیہ تطہیر نہیں کرے گا. دو قسم کے لوگ ہیں. پہلی قسم کے لوگوں کو خداوند عالم نے سورہ بقرہ کی 174 نمبر آیت میں ذکر کیا. خداوند عالم فرماتا ہے کہ جو حق کو چھپاتے ہیں ان کے بارے میں, ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب, وہ لوگ کہ جو خداوند عالم نے نازل کیا ہے اس کتاب میں انسان کی ہدایت کے لیے, اس کو چھپاتے ہیں, حق کو چھپاتے ہیں. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اور یہ جو حق کو چھپانا ہے اس کے عوض بہت ہی کم پیسے لیتے ہیں, بہت کم ثمن لیتے ہیں, بہت کم اس کی مقدار لیتے ہیں, بہت کم اجر لیتے ہیں اسی دنیا میں. أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ, یہ کچھ نہیں کھا رہے مگر کہ ان کے پیٹ آگ سے بھرے ہیں. پروردگار اس طرح کے لوگوں کے بارے میں سورہ بقرہ کی 174 نمبر آیت میں کہتا ہے وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, خداوند عالم قیامت والے دن ان سے بات بھی نہیں کرے گا. کس قدر انسان کے لیے مشکل ہے کہ انسان حق کو چھپا دے, حق کی بات کو چھپا دے. کتنے اس طرح کے ہم لوگوں کو معاشرے کے اندر قضایا ملتے ہیں کہ جس میں کسی انسان کی جو اس کی پاکیزگی کی گواہی ہے اس کو چھپا دیا جاتا ہے کسی خوف کی وجہ سے, اور اس کے مقابلے میں تھوڑی سی مقدار اس دنیا کی لے کر اس پہ راضی ہو جاتا ہے. خداوند عالم کہتے ہیں کہ وہ سوائے اس کے پیٹ میں اور کچھ نہیں ہے, اس نے سوائے آگ کے اور کچھ نہیں کھایا. مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور نہ ہی خداوند عالم ان کی تطہیر کرے گا. مفسرین کہتے ہیں کہ جب ایک انسان کسی دوسرے انسان سے غضبناک ہوتا ہے, توجہ سے سنیے گا, جب ایک انسان دوسرے انسان سے غضبناک ہوتا ہے تو آخری امید ان کا کلام رہ جاتا ہے کہ ان کی ناراضگی اس کلام کی وجہ سے ممکن ہے کسی ایک جگہ پر ختم ہو جائے. وہ جو ایک دوسرے سے ناراض ہیں, ممکن ہے کہ ان کی ناراضگی یہ کسی وقت بھی آپس میں کلام کرنے لگیں تو اس کلام کی وجہ سے ناراضگی دور ہو جائے. لیکن اگر ایک انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ جو مد مقابل ہے یہ مجھ سے کلام نہیں کرے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جتنے رشتے تھے سب توڑ دیے, جتنے رشتے اس کے تھے اس نے سب کے سب کو توڑ دیا. اگر پروردگار کی اس رحمت واسعہ سے انسان ایک اپنے آپ کی امید لگا کے بیٹھے اور خداوند عالم ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ دے کہ قیامت والے دن خدا ان سے کلام تک نہیں کرے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم نے اس سے اپنے تمام رشتوں اور نعتوں کو توڑ دیا, تمام رشتوں کو منقطع کر دیا. خالی خدا نے یہ نہیں کہا اس آیت میں ولا یکلمہم کہ خداوند عالم ان سے بات نہیں کرے گا, ولا یزکیہم ان کی تطہیر بھی نہیں کرے گا. ولا یزکیہم بتاتا ہے کہ بعض ایسے ہوں گے کہ جن سے خداوند عالم ناراض ہوگا لیکن پروردگار ان سے کلام کرے گا, وہ عذر خائی کریں گے, وہ واسطہ دیں گے خداوند عالم کو اس کی رحمت واسعہ کا, اس واسطے کے ذریعے سے اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ دیں گے کہ خدایا میرے سے لغزشیں ہو گئیں, میرے سے کوتاہیاں ہو گئیں, مجھے معاف کر دے, تیری رحمت کا واسطہ ہے. ممکن ہے کہ خداوند عالم اس سے کلام کرے اور اس کلام کے نتیجے میں خداوند عالم اس کو معاف کر دے, لیکن ایسے موقع پر خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے ولا یکلمہم اللہ، خداوند عالم ان سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ ایک اور کہ جہاں پر اللہ کے عہد اور قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے ہیں، قسم کھاتے ہیں خداوند عالم کی، انسان اس تھوڑی سی دنیا کے لیے۔ ہمارے معاشرے میں کتنی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جہاں پر انسان اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے خداوند عالم کے لیے خداوند عالم کی جھوٹی قسم کھاتا ہے، اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹی قسم کھاتا ہے، اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھاتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو پریشان کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ کس قدر ہمارے معاشرے میں اس طرح کی مثالیں موجود ہیں کہ جہاں پر جھوٹی قسم کھائی گئی، خداوند عالم کے عہد کو، جھوٹے عہد کو جو ہے وہ وہاں پر ذکر کیا گیا۔ خداوند عالم کہتا ہے کہ ان کے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، انسان مطمئن ہو جائے۔ میں اس تھوڑی سی دنیا کے حصول کے لیے پروردگار کے اس نام مقدس کو استعمال کرتے ہوئے جھوٹی قسم کھاؤں کہ جس کے نتیجے میں خداوند عالم آ کر کہے کہ میں تم سے بات نہیں کرتا، کیا حاصل رہا میرے لیے؟ سورہ آل عمران کی 77 نمبر آیت میں پروردگار فرماتا ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے عہد کو بیچ دیتے ہیں، وہ ایمانہم، اور اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، ثمنن قلیلا، تھوڑی سی دنیا کے لیے، قلیلا خدا نے ذکر کیا تھوڑی سی دنیا کے لیے، اس نے اس جھوٹی قسم کے ذریعے سے پوری دنیا کما لی، اگر پوری دنیا کما لی پھر بھی چھوٹی، چونکہ وہ دار البقا ہے جس میں اس نے باقی رہنا۔ کس طرح سے انسان اپنے آپ کو سنوارنا شروع کرے، خداوند عالم کہتا ہے اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ان کا آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ، خداوند عالم ان سے کلام نہیں کرے گا، اس سے بڑھ کر خدا کہتا ہے ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، خدا ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ انسان کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی کسی سے کلام نہ کرے، لیکن ممکن ہے کہ اس کی حالت و اس کی مشکل کو دیکھ کے جب اس کی طرف نگاہ کرے گا تو نگاہ کرنے کے نتیجے میں شاید اس کو ترس آ جائے، اس نے کلام نہیں کیا، لیکن اس کی حالت زار کو دیکھ کر، اس کی اس مشکل کو دیکھ کر، اس مشکل گھڑی کو دیکھ کر ممکن ہے کہ اس کو ترس آ جائے۔ خداوند عالم سورہ آل عمران کے 77 نمبر آیت میں کہتا ہے لا ولا ینظر الیہم یوم القیامت، یوم القیامت خداوند عالم قیامت والے دن ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ولا یزکیہم، ان کی تطہیر بھی نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میں اپنی اس تھوڑی سی دنیا کے لیے اپنا سب کچھ بیچ دوں، میں اپنی اس تھوڑی سی دنیا کے حصول کے لیے خداوند عالم کی قسمیں کھانا شروع کر دوں، میں اپنی اس تھوڑی سی دنیا کے حصول کے لیے خداوند عالم کی معصیت کر بیٹھوں کہ جس کا نتیجہ خدا مجھے اسے دنیا کے اندر بتا رہا ہے، جس کا نتیجہ یوم حساب و جزا کا، خداوند عالم یوم حشر کا مجھے آج ہی بتا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا اگر تم نے ایسا کیا۔ ہو سکتا ہے خداوند عالم نے قرآن کے اندر ایک آیت کو ذکر کیا اور ویسا نہ ہو۔ پروردگار کہتا ہے جس نے جھوٹی قسم کھائی ہے اور تھوڑی سی دنیا کے لیے کھائی ہے، تھوڑی سی دنیا حاصل کر لی، اپنے ایمان کو بیچ دیا، لا خلاق لہم، ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں، خدا اس سے بات نہیں کرے گا، اس کی طرف دیکھے گا نہیں، یوم القیامہ، قیامت والے دن اس کی طرف نگاہ نہیں کرے گا، اس کی تطہیر نہیں کرے گا، اس کے لیے صرف دردناک عذاب ہے۔ میں ساری زندگی یہاں پر امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرتا رہوں اور ساتھ جھوٹی قسم کھاتا رہوں جس کے نتیجے میں خداوند عالم میرے حصے کے اندر یہ لکھتے۔ متکبرین کے بارے میں روایت ہے کہ پروردگار ثواب الاعمال و عقاب الاعمال میں شیخ صدوق نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ متکبر کہ جو اس دنیا میں تکبر کرتے تھے، متکبر تھے، انہیں ایک مقام پر کھڑا رکھے گا یہاں تک کہ تمام کا حساب ہو جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں من صنع شیئا للمفاخرۃ حشرہ اللہ یوم القیامۃ اسود، کہ جو اس دنیا کے اندر کوئی ایسا عمل انجام دیتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ اس سے مفاخرہ کر سکے، تکبر کر سکے، اپنا فخر بنا سکے، اس کو خداوند عالم اس کو قیامت والے دن اسود محشور کرے گا، سیاہ رنگ میں محشور کرے گا۔ قیامت والے دن ٹھیک ہے رنگ نہیں ہے عالم مادہ نہیں ہے وہ، لیکن اسود کہنے سے مراد یہ کہ خداوند عالم اس کو توہین آمیز طریقے سے محشور کرے گا، اور میں اس دنیا کے اندر تکبر کرتا رہوں. گناہگاروں کے بارے میں ارشاد ہے وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، سورہ طہٰ کی 102 نمبر آیت، کہ اس دن ہم لوگ مجرموں کو، گناہگاروں کو، کہ ان کی آنکھیں عجیب حالت میں ہوں گی، ہم اس طرح سے ان کو محشور کریں گے. يَوْمَئِذٍ زُرْقًا. جو مومن دو طریقوں سے دوسروں کے ساتھ ملتا ہے، ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، ہم لوگ کسی امیر آدمی سے، امیر انسان سے، کسی ایک بڑے جاہ و جلال والے انسان سے، کسی ایسے انسان سے کہ جو اس معاشرے کے اندر ایک خاص مقام رکھتا ہے، اس سے ملنے کا طریقہ، اور کسی دوسرے انسان سے کہ جو فقیر ہے، جو غریب ہے، جو ثروت مند نہیں ہے، جو اس طرح سے جاہ و جلال ہو، ویسے ولایت ہو، ویسے حکومت نہیں رکھتا، اس سے ملنے کا طریقہ الگ ہے، اس سے بات کرنے کا طریقہ، اسے سلام کرنے کا طریقہ جدا. معصوم علیہ السلام بہار الانوار میں علامہ مجلس اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو دوسروں کے ساتھ دو طریقوں سے بات کرتا ہے، کسی اہل جلال سے الگ اور کسی غریب انسان سے کسی اور طریقے سے، ثروت مند سے کسی اور طریقے سے، فقیر سے کسی اور طریقے سے، یتیم سے کسی اور طریقے سے، اور وہ کہ جس کے پشت پناہ بہت زیادہ ہیں اس کے ساتھ کسی اور طریقے سے، کہ ہمارے معاشرے میں صدہ مثالیں اس کی موجود ہیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں من لقی المسلم بے وجہین، من لقی المسلم بے وجہین، کہ جو بھی کسی مسلمان سے دو طریقوں، دو چہروں کے ساتھ، ولسانین، اور دو زبانوں کے ساتھ ملتا ہے، جا یوم القیامت ولہ لسانان من نار، قیامت والے دن اس کو لایا جائے گا کہ اس کی آگ کی دو زبانیں ہوں گی. میں اس معاشرے میں دیکھ لوں کہ میں کس طرح سے رہتا ہوں، قیامت والے دن خداوند عالم نے کیا کرنا. لیکن اسی طرح سے متقین ہیں ہمارے پاس، متقین کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو ہر ایک انسان سے خداوند عالم کے خوف میں ملاقات کرتے ہیں، کسی ایک غریب کو جو ثروت مند نہیں ہے، جس کو خداوند عالم نے نعمتیں نہیں دی ہیں، ان کو عیال اللہ کہا گیا روایات میں، کہ یہ اللہ کا خانوادہ ہے، اللہ کا خاندان ہے، کہ میں اسے محبت کروں، اگر میں اس تقوی کے ساتھ، اس تزکیہ نفس کے ساتھ، اس طہارت کے ساتھ، اس پرہیزگاری کے ساتھ کہ جو خداوند عالم نے مجھے ایک پھر موقع دے دیا اس رمضان میں، کہ میں اس کو اپنی نفس کے شامل حال بنا کر بہترین طریقے سے اس زندگی کو آگے بڑھا سکوں. خداوند عالم سورہ مریم کی 85 نمبر آیت میں کہتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، متقین کو حشر والے دن محشور کیا جائے گا، ان کو رحمان کے نزدیک لایا جائے گا مہمانوں کی طرح سے، کہ جس طرح سے کسی مہمان کو لایا جاتا ہے، میں مہمان کی کس طرح سے عزت اور اکرام کرتا ہوں، جب خداوند عالم اپنے مہمان کا اکرام کرے گا تو کیسے کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورہ بقرہ کی 183 نمبر آیت، کہ ہم لوگوں نے روزوں کو واجب ہی اس لیے کیا تاکہ آپ متقی ہو جاؤ. اور اگر میں اس شہر رمضان میں، اس خداوند عالم کی الطاف اور نعمات کے مہینے میں خود کو متقی کرنے میں کامیاب ہو گیا، تو یقیناً جب مجھے محشور کیا جائے گا تو خداوند عالم کا مہمان بنا کے محشور کیا جائے گا. کیوں نہ میں ایسے اعمال انجام دوں کہ جس کے نتیجے میں میرا حشر کے میدان میں میری بھوک اور پیاس خداوند عالم ختم کر دے، خداوند عالم مجھے مہمانوں کی طرح سے استقبال کرے اور بلا لے اپنے قریب، اپنے نزدیک کر لے. کیوں میں اس دار فانی میں کہ جس میں میں نے چند دیر کے لیے رہنا ہے، تھوڑے سے مال کی خاطر جھوٹ بول دوں، تھوڑے سے مال کی خاطر خداوند عالم کی جھوٹی قسم کھا لوں. یقیناً پروردگار سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں قیامت والے دن متقین میں محشور فرمائے.
آئمہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور فرمائے، شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے، وہ مرحومین آپ تمام ناظرین کے، بندہ حقیر کے مرحوم جو ہو چکے ان سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ خداوند عالم ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرمائے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ جتنے مومنین پریشان حال ہیں اس وبا کی وجہ سے، اس مشکل کی وجہ سے، خداوند عالم پریشانی کو دور فرمائے، اس وبا کو جلد از جلد ہمارے درمیان سے دور فرمائے۔ پروردگار تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ولی امر مسلمین رہبر معظم انقلاب کو صحت ولی طول عمر عطا فرما، مراجع اعظم بالخصوص آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما۔ تو سے اس وقت کی سب سے اہم دعا، وقت کی حجت صاحب العصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و مددگار میں سے شمار فرما، ان کے رکاب میں لڑتے ہوئے شہادت نصیب فرما۔ آخر میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ، تین دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جملہ ناظرین کے مرحومین، بندہ حقیر کے مرحومین، علماء شہداء، ملت جعفریہ کے شہداء، مراجع جو مرحوم ہو چکے، مدافعان حرم کہ جن کو خداوند عالم نے شہادت کا رتبہ عطا کیا، ان سب کو ذہن میں رکھیے۔ بالاخص ڈاکٹر محمد علی نقوی کی روح کو، شہید عارف حسینی کی روح کو، شہید قاسم سلیمانی کی روح کو، امام خمینی کی روح کو، رحم اللہ من قر۔ الفاتحہ۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، قل الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب۔ يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران۔ يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث الغاث الغاث، أدركني 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 الساعة 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 العجب العجب العجب، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين۔